من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. یہ سورہ مبارکہ سورہ علق, اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب حضرات واقف ہوں گے کہ اس کی ابتدائی پانچ آیات کے بارے میں تقریباً اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ پہلی وحی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. غار حرا میں یہ نازل ہوئی ہے, حضرت جبرائیل وہاں حاضر ہوئے. اس کے بعد اس میں تین آیات بہت عظیم ہیں, وہی حکمت کے اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے, اور پھر جو ہے ایک کردار حضور کے مخالفین میں سے نمایاں کردار ابو جہل کا ہے جو زیر بحث آیا ہے. اس سے پہلے دو صورتوں میں, سورہ مدثر اور سورہ نون میں, ولید بن مغیرہ کا کردار آ چکا ہے. تو ایک کردار تو تھا مخالفین میں وہ کہ جو ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا مقابلے میں, وہ ابو جہل ہے, کھلم کھلا صاف صاف. ایک وہ تھا جو کچھ مصالحت وغیرہ کرنے کی کوشش میں رہتا تھا, تو وہ تھا ولید بن مغیرہ. ایک جو سب سے بدترین کردار ہے وہ ابو لہب کا ہے, وہ آخر میں جا کر ایک پوری صورت اس کے اوپر آپ کو ملے گی. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا تصور اس کے خلاق ہونے کے تصور سے مقدم ہے انسان پر. سب سے پہلے انسان کو جو احساس ہوتا ہے اپنی ضروریات, جیسے ہی اس کا شعور جو ہے کچھ آتا ہے, تو اللہ کا رب ہونے کا تصور جو ہے وہ مقدم ہے. اس کے بعد انسان اگر کوئی فکری اعتبار سے اس سطح پر پہنچے فلسفیانہ انداز میں, تو سوچتا ہے تخلیق کے بارے میں, یہ تخلیق کیسے ہے, کس نے کی ہے, پھر فلسفیانہ مسائل آئے. یہی وجہ کہ ترکیب یہی ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں, یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. سورہ فاتحہ میں بھی اسی لیے رب کا لفظ مقدم ہے, الحمدللہ رب العالمین, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو پیدا کیا. کل میں بیان کر چکا ہوں کہ علق کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون, خون کی بوند, لیکن یہ کہ جدید جو تحقیق ہے اس کی روح سے وہ معلق لو تھوڑا کہ جو رحم مادر میں ایک طرف کو لٹک گیا تھا. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب جو ہے وہ بہت کریم بہت مہربان. الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے. سورہ نون جو ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری وحی حضور پر جو ہوئی وہ سورہ نون کی ابتدائی سات آیات ہے, اس کا آغاز ہوتا ہی ہے نون والقلم وما یسطرون, علم الانسان ما لم یعلم, اللہ نے انسان کو سکھایا جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا. تو یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے, حضور کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس میں بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ ان آیات سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے, اور سورہ مدثر کی آیات سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا, اس لیے کہ اس میں حکم ہے کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ اور اپنے رب کی تکبیر کرو. تو یہ ہے رسالت کا وہ فنکشن اور رسالت کی ذمہ داری. تو سورہ مدثر کی آیات سے حضور کی رسالت کا آغاز ہے, اور سورہ علق کی ان پانچ آیات سے حضور کی نبوت کا ظہور ہے, آغاز نہیں کہہ رہا ظہور ہے. اور یہ بات بھی روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ تین برس تک حضرت جبرائیل یا حضرت اسرافیل حضور کے ساتھ ہمہ وقت رہے ہیں آپ کی تعلیم کے لیے. یعنی تعلیم جو ہوئی ہے وہ آپ کی اس انداز میں نہیں جیسے دنیا بھی تعلیم ہوتی ہے, لیکن اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے, علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى, تو حضرت جبرائیل کے بارے میں سورہ والنجم کی آیات ہم پڑھ چکے, انہیں تعلیم دی ہے اس نے جو بہت طاقتور ہے, تو وہ ہے معلم حضور کو. کلا ان الانسان لیطغى, کوئی نہیں انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ اراہ استغنا, وہ دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد. جب انسان نے دیکھا میں نے جھوٹ بولا میرے تو کوئی چھالا بھی نہیں پڑا زبان پر, تو کوئی نقصان نہیں ہوا جھوٹ بولنے سے, میں فلاں کا مال ہڑپ کر گیا مجھے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا, یتیم کا مال ہڑپ کر گیا رت پچ گیا مجھے. تو وہ اخلاقی قانون یہاں آپریٹو نہیں ہے, اخلاقی قانون کے نتائج یہاں نکلتے نہیں ہیں, نکلتے ہیں تو بہت تھوڑے,
بہت دور دیر میں جا کر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے. لہذا انسان سرکش ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی اس طغیانی میں تعدی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت. ان الى ربک الرجعا، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا، وہاں پورا حساب کتاب ہو جائے گا. یہاں وہ اگر مورل لا آپریٹو نہیں ہے تو وہاں ہوگا، وہاں جو ہے جو پیٹ میں ڈالا تھا حرام، وہ اس کے جو ہے پورے اثرات ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ آگ اپنے پیٹ میں بھری تھی، یہاں ظاہر نہیں ہوگا. اب اس کے بعد وہ تیسرا حصہ ہے، ارایت الذی ینہا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص پر جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ کون ہے؟ عبد محمد الرسول اللہ. ابو جہل سختی سے روکتا تھا حضور کو کہ یہاں مسجد حرام میں آ کر آپ نماز نہ پڑھا کریں، جو کچھ آپ کو کرنا ہو گھر میں کیا کریں، یہاں نہ کریں. ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے تو اس نے آ کر بہت سخت دھمکی دی، دوبارہ اگر میں نے اس حال میں آپ کو دیکھا تو میں بہت برا کروں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میری چوپال اور میری جو بیٹھک ہے، میرے پاس جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہ مکے میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے میری بیٹھک میں ہوتے ہیں، یعنی میرے حمایتی اور حاشیہ نشین جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو یہ گویا کہ دھمکی دی تھی. تو فرمایا ارایت الذی ینہا عبدن اذا صلی، دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روک رہا ہے ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ارایت ان کان علی الہدیٰ، کیا تم نے غور کیا اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا نیکی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا، بجائے اس کے کہ یہ خود دلالت پر ہے اور نیکی سے روک رہا ہے. اس میں اشارہ ملتا ہے کہ ابو جہل کے کردار کے بارے میں قرآن مجید اس کے ایک اچھے پہلو کو بھی نمایاں کر رہا ہے، اور اس کی حدیث سے وہ اس طرح ہو جاتی ہے سند کے حضور نے بالکل ایک ہتھیلی پر رکھا ہے حضرت عمر کو اور ابو جہل کو، ان دونوں میں سے اللہ ایک کو سلیکٹ کر لے، اس لیے کہ جو ان کے اندر ایک اسٹریٹ فارورڈنیس تھی، جو کچھ ہے کھلم کھلا، اگر باطل کے لیے بھی ہے تو گردن کٹوا دیں گے. یہ ہوتا ہے اصل میں وہ کردار، کہ یہ اگر حق کی طرف آ جائے گا تو پھر اس میں منافقت نہیں ہوگی، یہ ہر چیز بعد آباد. اگر باطل کے لیے گردن کٹوانے کو تیار ہے، حق کے لیے کٹوائے گا، وہاں تو دس مرتبہ کٹوائے گا. اور جو باطل کے لیے بھی پیچھے رہتا ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے دو مرسنریز بھیج دیے تھے، خود نہیں گیا تھا جنگ میں غزوہ بدر میں، کرائے کے سپاہی بھیج دیے تھے، اس لیے کہ اس میں وہ بزدلی تھی، ضرورت نہیں تھی. تو یہ اصل میں کردار وہ ہے کہ ابو جہل اور حضرت عمر، یعنی ایام جاہلیت میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن جب یہ اسلام لے آئے حضرت عمر تو وہ عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالی، اور حضور نے ان دونوں کو پیش کیا اللہ کی خدمت. تو ابو جہل بھی اگر ایمان لے آیا ہوتا تو آپ غور کیجئے، جیسے اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو شان ان کی بعد میں ظاہر ہوئی ہے اس سے کئی گنا شان ابو جہل کی ہوتی. ارائیتا ان کان علی الہدیٰ او امر بالتقوی ارائیتا ان کذب وتولیٰ، کیا غور کیا آپ نے کہ یہ شخص جو جھٹلا رہا ہے اور پیٹھ موڑ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کلا لئن لم ینتہی، کوئی نہیں اگر یہ باز نہ آیا، لنسفعن بالناسیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناسیت کاذبت خاطئہ، بڑا غضب یہاں ظاہر ہو رہا ہے، وہ پیشانی جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے. فل یدعو نادیا، تو پھر یہ بلا لے اپنے ساتھیوں کو. نادی کہتے ہیں وہی جو چوپال ہے اور بیٹھک ہے جس کی کہ اس نے دھمکی دی تھی اور فخر کیا تھا کہ میرے بڑے حمایتی ہیں، تو بلا لے یہ اپنے حمایتیوں کو. سندعو الزبانیا، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو. کلا لا تطعہ، اے نبی آپ اس کی پرواہ نہ کریں. واسجد واقترب، آپ سجدہ کیجئے اور ہم سے قریب ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ کر لیجیے. سورۃ العلق کی اس آخری آیت سے رہنمائی ملی اس بات کی طرف جو حدیث میں آئی ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے حالت سجدہ میں، اس لیے کہ وہ انانیت جو ہے ہماری، ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہماری میں جو ہے، وہی تو سارے فساد کی جڑ ہے. اور جب انسان پیشانی رکھ دے زمین پر کسی کے سامنے تو معلوم ہوا کہ اس میں کی اور انا کی نفی کلی ہو گئی. تو قریب ترین جو ہے انسان اللہ سے ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. اس سجدے میں اگرچہ مجھے یہ کہیں مسنون الفاظ تو نہیں ملے ہیں، لیکن اپنے ذوق سے بھی انسان بعض دعائیں اختیار کرتا ہے. تو اللہم انی احجد لکا فقربنی الیک، پروردگار میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں تو مجھے اپنے سے قریب کر لے. یہ گویا کہ اس کے مضمون کے اعتبار سے مناسبت رکھنے والی دعا ہو.
انا انزلناه فی لیلۃ القدر.
اب دیکھیے گہری مناسبت، کیونکہ پہلی وحی تھی سورہ علق میں، تو اس کا نزول جو ہوا تھا، اس کا آغاز جو ہوا تھا لیلۃ القدر میں، تو یہ اس کے ساتھ شامل کر دی گئی. اور ہم ایک ہی رکعت میں پڑھیں گے، سجدے کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر یہ سورت پڑھ کر پھر رکوع کریں. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، قدر والی رات، ویلیویبل نائٹ، یہ اس کا اصل میں ترجمہ ہوگا، قیمتی رات، اعلی قدر و قیمت رکھنے والی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن تمہارے ذہن کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، تم تو اسی پیمانوں ہی سے کوئی چیز ناپ سکتے ہو نا، اور تصورات تو تمہارے سامنے نہیں ہیں، وہ حقائق باطنی. تو ہم تمہارے ذہن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اترتے ہیں فرشتے بھی اور الروح الامین جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر معاملے کے بارے میں چونکہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ کے ہاں، یہ میں عرض کر چکا ہوں، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ، اس کے ضمن میں ساری بات تفصیل سے. سلام، یہ رات جو ہے سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ، یا نہیں ہے وہ لوگ، کانا ناقصہ بھی ہوتا ہے، کانا تامہ بھی ہوتا ہے، یہاں تامہ میں ترجمہ بہتر ہے، نہیں ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی، منفکین باز آنے والے، حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ایک بالکل روشن بات. یہ لوگ کہ جو کفر میں مبتلا ہو چکے تھے، اہل کتاب میں سے بھی ذلہ ذلالم بعیدہ، اور یہ جو ہے مشرکین، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. اب یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم بینہ نہ بھیج دیتے. بینہ کہتے بالکل روشن چیز، بین، میاں یہ تو بین بات ہے بالکل، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. بینہ کیا ہے؟ اسے اگلی آیت میں واضح کیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہو ایسے مقدس اوراق کہ جن میں اللہ کے واضح اور صریح احکام درج ہو. کتاب کا ترجمہ میں نے یہاں احکام کیا ہے، اس لیے کہ صحیفے کا لفظ بھی آ چکا ہے، اور قرآن مجید میں عام طور پر لفظ کتاب آتا ہے شریعت کے لیے، جس میں شریعت ہے، قائم شریعت مراد ہے یہاں پر، محمد الرسول اللہ اور یہ قرآن مجید. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اب اہل کتاب پر وہ تنقید دوبارہ آ رہی ہے، سورہ شورا میں تفصیل سے یہ مضمون آ چکا ہے کہ ان میں وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ سارا تفرقہ ڈالا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس وہ بینہ آ چکی تھی، ان کے پاس بھی تو بینہ آئی تھی، حضرت موسیٰ آئے تھے، کتاب آئی تھی، تورات آئی تھی، بینہ تھی، لیکن یہ کہ انسان کے جب نیت میں فتور ہو جاتا ہے تو بینہ رکھتے ہوئے بھی گمراہ ہوتا ہے، جیسے آج ہم قرآن رکھتے ہوئے بھی گمراہ، جیسے محمد رسول اللہ کے نام لیتے ہوئے بھی ہم نہ معلوم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے، اور کس قدر سر پھٹمبل ہمارے مابین ہو رہا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ آیت بہت اہم ہے، یہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا آپ کو یاد ہوگا، اللہ کی بندگی، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہو. انہیں نہیں حکم ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں اور پرستش کریں اللہ کی، لیکن کس طرح؟ اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. یہ نہیں کہ کچھ باتیں اس کی مان لی، کچھ کسی اور کی مان لی، کچھ اپنے من کی مان لی، کچھ زمانے کی روش کی پیروی کر لی، کچھ جو بھی برادری کا رواج ہے اس کو مان لیا، یہ تو پھر بندگی اللہ کی نہ ہوئی، یہ تو بندگی ہے نہ معلوم کس کس کی، یہ تو بندگیاں جمع ہو گئی ہیں. یا تو وہ بندگی چاہیے جو یکسو ہو، مخلصین لہ الدین حنفاء، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر. ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکات. وذلک دین القیمہ، اور یہی ہے وہ قائم دین، الدین القیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً جن لوگوں نے ان اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا ہے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ گویا کہ ہماری خلق میں بدترین شمار ہونے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی کنٹراسٹ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ہیں ہمارے خلق میں سے بہترین لوگ. جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. کیا بدلہ ہے؟ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ رہنے والے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ. خلود پر یہاں ابدا کا اضافہ کیا گیا مزید زور دینے کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ انجام میسر ہوگا اسے جو اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں لیے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سورہ انشقاق کا جو مضمون تھا اس سے بہت مشابہ ہے. وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، وازنت لربها وحقت، جبکہ زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے، بھونچال آتا ہے. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکال کے باہر پھینک دے گی اپنے بوجھ، جو بھی وہ بنی نوع انسان اس کے پیٹ میں دفن ہے ان کو نکال باہر پھینک دے. فقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے، یہ کیا ہنگامہ ہے، ہم تو اپنے من باسنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری ان قبروں سے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ زمین اپنی خبریں خود سنائے گی، اپنے حالات خود بیان کرے گی. بیان ربک اوحا لها، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس کے رب کی وحی اسے ہو جائے گی کہ تو اپنے حال بیان کر، جیسے کہ ہم سورہ حامیم سجدہ میں پڑھائیں، ہماری اپنی کھالیں، ہمارے ہاتھ، اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ ہو جائیں گے مختلف، اپنے انجام کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اس کی شرح آگے آ گئی، لے یورو اعمالہم، تاکہ وہ دکھا دیے جائیں اپنے اعمال، علیحدہ علیحدہ گروہ. شرح کیا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرہ. اس موضوع پر یہ دو آیات جو ہیں بڑی اہم ہیں. مثقال ثقل کہتے ہیں وزن کو، جس کسی نے کیا ہوگا ذرے کے ہم وزن نیکی، یرہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرت شرا یرہ، اور جس نے ذرے کے ہم بدن کوئی بدی کمائی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے موجود پائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا، یہ میں نے آپ کو گنوائی تھی پانچ صورتیں ہیں جن کا آغاز ایک سے انداز میں ہوتا ہے، صافات، ساریات، مرسلات، نازعات، اور یہ آخری عادیات. یہاں جو مثال ہے ان میں تو میں نے عرض کیا تھا دو میں ہواؤں کا معاملہ ہے، دو میں فرشتوں کا. یہاں ہے عرب کے معاشرے سے جو ان کا ایک آبزرویشن تھا مستقل. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کی غارت گری اور حملے کرنا، ایک قبیلہ دوسرے پر ٹوٹ پڑا، ٹوٹتے تھے وہ اور حملہ کرتے تھے صبح کے وقت، جنہیں آپ کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کے دو تین بجے، جبکہ بڑی غفلت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، اور صبح آ کر تو حملہ کرتے تھے. تو اس وقت جو ان کے گھوڑے جو ہیں یہ ہوتے تھے ان کے لیے اصل ان کے ساتھی، تیز رفتار برق رفتاری سے آئے، مار دھاڑ کی برق رفتاری سے گزر گئے. اب گھوڑے کے بارے میں آپ سوچئے کہ اس کی تو کوئی دشمنی نہیں، یہ صرف اپنے اس کھانا کھلانے والے کی وفاداری میں اس کے ہر حکم کے مطابق چل رہا ہے. تو اس سے ایک نشانی دی گئی ہے کہ بدبختو، تم جس کا کھاتے ہو اس سے غداری کرتے ہو، اور یہ جانور جو ہیں یہ چونکہ تمہارا کھاتے ہیں صرف، تم انہیں کھلاتے ہو، حالانکہ تم نہ خالق ہو نہ تم نے وہ چیزیں بنائی ہیں جو کھلا رہے ہو، لیکن وہ کس طریقے سے اپنی جانیں تم پر نچھاور کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ایک مثال اس سورہ مبارکہ. والعادیات ذبحاً، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، اپنے مالک کے اشارے کے اوپر ذرا جو ایڑ لگائی اور دوڑا چاہے کتنا ہی ہانپ رہا ہو. فلموریات قدحن، پھر ان کے کھر جو ہے جب لگتے ہیں کسی جگہ پر
تو اسے چنگاریاں اٹھتی ہیں. چنگاریاں اٹھانے والے اپنے کھروں کو جھاڑ کر, پھل مغیرات سبحان, اور پھر جا کر ٹوٹ پڑنے والے کسی دشمن اور غنیم پر غارت گری کرنے والے, علی صبح فاثر نہ بہی نقان, اور اپنی اس دوڑ میں وہ گردوں کے غبار کے بادل اٹھا دینے والے, فوسط نہ بہی جمعا, اور پھر اس غبار کو لیے ہوئے وہ گھس جاتے ہیں جمعیتوں کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے گھوڑے بھی مرتے ہیں, نیزے لگتے ہیں, تیر لگتے ہیں, وہ بے زبان جو ہے وہ اپنے اس مالک, اپنے اس کی اس رضا کے لیے وہ اپنی جان دے رہا ہے. یہ ہے اصل میں جو اگلی آیت ہے نمبر 6, ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر وہ حیوانوں ہی پر غور کرے, کتے کو دیکھے ڈر نہیں چھوڑتا اپنے مالک کا, لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے, انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور یہ خود اس پر گواہ ہے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ خود دیکھ رہا ہے حیوانات کو کہ ان میں کتنی وفاداری ہے, اور ایک یہ بھی کہ خود جو مفہوم جو سورہ قیامہ میں آیا تھا, بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور یقیناً یہ دولت کی محبت میں بہت شدید ہے. اور اسی نے اس کو, وہ جو نذیر میرٹھی کی نظم ہے وہ مجھے یاد آ گئی کہ زر کی جو محبت تجھے تڑپائے گی بابا, در در کی تجھے ٹھوکریں کھلوائے گی بابا, یہ ہے وہ چیز. انہ لحب الخیر لشدید, افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, تو کیا اسے معلوم نہیں جب قبروں کو کھود ڈالا جائے گا, قبروں کو کریت کر ان میں سے نکال لیے جائیں گے لوگ, وحصل ما فی الصدور, بڑی پیاری اس میں تشبیہ آئی ہے, زمین کو کھود کر تو تمہیں نکال لیا جائے گا, تمہارے سینوں کو کھود کر اس کے راز گزروا لیے جائیں گے. حُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے اس کو نکال لیا جائے گا. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ, اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یقیناً ان کا رب اس روز ان کی خبر لینے والا ہے. وہ تو ہمارے محاورے میں ہو جائے گا خبر لینا, لیکن ترجمہ یہی ہوگا کہ ان کا رب باخبر ہے ان کے ہر ہر حرکت, ہر عمل, ہر قول. اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه, ما القارعه, وما ادراك ما القارعه, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث, وتكون الجبال كالعهن المنفوش, فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية, وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. سورہ عادیات قرآن حکیم کی 100ویں سورت تھی, کل سورتوں کی تعداد 114 ہے. اب گویا کہ 14 سورتیں باقی ہیں اور تراویح کی 8 رکعتیں ہیں. اب ہر رکعت میں دو دو سورتیں ہم پڑھیں گے اور آخری رکعت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پھر ہم پڑھ لیں. سورۃ القارعہ, اس کا انداز جو ہے سورۃ الحاقہ سے بہت مشابہ ہے, میں اس وقت بھی بیان کر چکا ہوں. قرع کہتے ہیں کسی چیز پر زور سے مارنے سے جو آواز کھڑکھڑانے کی نکلتی ہے. وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, وہ کھڑکھڑانے والی, اور کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ مراد ہے قیامت. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ دن کے جس دن انسان ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوں بکھرے ہوئے, جیسے کہ سورہ قمر میں آیا تھا کجراد منتشر, جیسے ٹڈی دل ہو پھیلا ہوا. فتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے کہ اون ہو دھنی ہوئی, کیونکہ عرب میں کاٹن نہیں تھی, لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آپ کو وہی لفظ ملے گا اون کا, جس کا استعمال ان کے ہاں بکثرت تھا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو وہ لوگ کہ جن کے نیکیوں کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ ہوں گے اس زندگی میں, اس عیش میں کہ جو ان کو خوش کر دے گی, راضی کر دینے والی. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کے وہ پلڑے جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے, فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ بنے گا گڑھا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تم کیا جانتے ہو وہ گڑھا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ, آگ ہے دہتی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الْحَاقُّ مُتَّقَاصُر, تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش. تکاثر میں یہ دونوں مفہوم شامل ہیں. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے, یعنی یہ حوث ختم نہیں ہوتی, حرص جو ہے یہ کبھی انسان کو چھوڑتی نہیں. کلا سوف تعلمون, کوئی نہیں, عنقریب جان لوگے کہ حقیقت کیا ہے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر کچھ نہیں, یقیناً تم پر واضح ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین, کوئی نہیں, کاش کہ تمہیں علم الیقین حاصل ہو گیا ہوتا. یہاں ذہن میں رکھیے جو لوگوں کا قول نقل ہوا تھا کہ ان نظن الا ظنن وما نحن بمستيقنین, ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے, کاش کہ تمہیں یقین حاصل ہو گیا ہوتا اس دن کی ملاقات کا, باعث بعد الموت کا. لترون الجحیم, تم یقیناً دیکھو گے جہنم کو. سورہ مریم میں یہ مضمون آیا تھا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ہر ایک کو اس پر سے گزارا تو جائے گا تاکہ دیکھ لے کہ کس چیز سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. ثم لترونها عين اليقين, پھر تمہیں دیکھنا ہوگا اسے یقین کی آنکھ سے. دنیا میں تم دیکھ لیتے اسے علم الیقین سے تو چھٹکارا مل جاتا, لیکن پھر تو وہاں عین الیقین سے اس کو دیکھنا ہوگا, آنکھوں سے دیکھنا ہوگا, وہ یقینی رویت جو آنکھوں سے حاصل ہوتی. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, پھر اس دن تم سے لازماً حساب کتاب لیا جائے گا نعمتوں کا جو ہم نے تمہیں دی تھی. اس صورت کے بعد بھی پڑھا کیجیے, اللہم حاسبنا حساباً یسیرا, اے اللہ ہم سے حساب لیجو آسان. والعصر, زمانہ گواہ ہے, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, گھاٹے میں, چوٹے میں, ہلاکت میں, بربادی میں ہے. الا الذین آمنوا, نہ سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کرے, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق سے, اور انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کی, وتواصوا بالصبر, اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے. اس میں لازم ہو جاتا ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی ہو کہ جن میں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو دشمن ہے وہ تو آپ کو صبر کی تلقین نہیں کرے گا. وتواصوا بالصبر, آج ہی کوئی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے سورہ توبہ کی آیت, کونوا مع الصادقین, ہو جا ان لوگوں کے ساتھ کے جو سچے ہیں, وہ لوگ کے جو اپنے رب کے ساتھ اپنے عہد کو سچائی کے ساتھ, راست بازی کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں, اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں, پھر اس پر کاربند ہونا چاہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک جماعتی شکل اختیار کر لیں, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں. اس وقت ہو سکتا ہے کسی وقت کسی کا پاؤں پھسل رہا ہو تو کوئی ساتھی اس کو سہارا دے, کسی وقت کسی کی اور کی ہمت جواب دے رہی ہے تو دوسرا آ کے اس کی دھارس بندھائے. اکیلے اکیلے آدمی کے یہ بس کا روگ ہے. یہ مضمون تو بہت اہم ہے, اس پر میری وہ کتاب راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں, اور ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا نقطۂ آغاز یہی ہے. اب اس پر مزید اس وقت کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں. اس میں ایک عجیب کیفیت ہے, سورۃ التکاثر اور آگے یہ سورۃ حمزہ اور بیچ میں سورۃ العصر, تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب. یہ تو تھا سورۂ تکاثر. والعصر, زمانہ تمہیں جگانے کے لیے گواہی دے رہا ہے, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی, ہوش میں آؤ جاگو. زمانہ تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں کہ جو نیند کے ماتے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب تیسری صورت جو ہے اس میں نقشہ دیا جا رہا ہے, جو جاگتے نہیں, آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ان کا کردار پھر کیسا ہو جاتا, کتنا پست, کتنا گھٹیا, وہ ہے یہاں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ, ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر اشارے کرتا ہے, انگلیاں اٹھاتا ہے استحقار کے ساتھ, اور رو در رو عیب چینی کرتا ہے لوگوں پر, ان کی برائیاں جو ہے وہ تانوں کی شکل میں ان کے اوپر مارتا ہے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, جو مال جمع کرتا ہے اسے گنتا رہتا ہے, اب کتنا ہے, اب کتنا ہے, اب بینک بیلنس کتنا ہے, اور اب ہمارے ایسٹس کیا ہیں, اور اب ہماری دولت کن کن صورتوں میں ہے. یحسب ان مالہ اقلدہ, اس نے مال کو یہ سمجھا ہے کہ مال سے اسے دوام حاصل ہو جائے گا,
مال کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ہمیشگی کی زندگی عطا کر دے گا، مال میرے پاس ہوگا تو اعلیٰ سے اعلیٰ علاج کرا لوں گا، یہاں نہیں تو امریکہ جا کے آپریشن کرا کے آ جاؤں گا، یا یہ کہ وہ مال ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے مرنے کے بعد بھی شاندار مقبرے تعمیر کراتا ہے کہ میں نہ رہوں میرا نام تو زندہ رہے. یہ اصل میں بڑی ایک نفسیاتی حقائق ہیں، یہ ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ احرام مصر کے بارے میں ایک جملہ کبھی یہ الفا الفا نوٹ بک ہوتی تھی، اس پر کسی کا ایک بڑا عمدہ مقولہ لکھا ہوا تھا، کام اینڈ ریزولیوٹ دی پیرامڈ ٹیکو ان ٹو ایٹرنیٹی دی ڈیفائنٹ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی سٹارمز آف ٹائم. یہ کیوں اتنے بڑے بڑے احرام بنا دیے؟ انسان چاہتا ہے کہ ہمارا نام و نشان رہے، ہمارا زندہ رہے نام دنیا میں، ہم نہ ہو لیکن ہمیں یاد کریں کہ یہ عمارتیں بنا. قرآن مجید میں بھی آیا تھا کہ تم بناتے ہو لعلکم تخلدون، شاہد کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ وہ بات ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا نہیں، لینبذن فی الحطمہ، جھونک دیا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، کیا جانتے ہو تم؟ حطمہ کہتے ہیں جو پیس کر رکھ دے. کیا جانتے ہو تم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ دہکائی ہوئی. اب نار اللہ، اس میں اس کی عظمت کا انداز، وہ تمہاری جلائی ہوئی آگ نہیں ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا چڑھے گی. انہا علیہم موصدہ، وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کی شکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حال کیا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کا، وہ ابرہا اس کا لشکر جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے. الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ نے ان کی ساری تدبیر اور ساری کوشش اور ساری ان کی پلاننگ کو ملیا میٹ کر کے نہیں رکھ دیا؟ وارسل علیہم طیرا نبابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل، جو مار رہے تھے انہیں سنگ گل کے ذریعے سے، ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں وہ کنکریاں تھیں کہ جنہوں نے بندوق کی گولیوں کا کام کیا ہے. فجعلہم کعصف ماکول، تو ان سب کو بنا کر رکھ دیا ایسا بھوسا جو کھایا گیا ہے. وہ بھوسا جو ابھی کھایا نہیں گیا، وہ تو پھر بھی کہیں تنکے ونکے نظر آئیں گے، لیکن جو کھایا گیا ہو پھر کہیں جگالی کرتے ہوئے کسی نے پھینک دیا ہو، جو حشر اس کا ہوتا ہے وہ ان کا کرتے ہیں. بھوس نکال دیا جسے ہم کہتے ہیں. لیلا فی قریش، قریش پر ایک احسان تو اللہ کا یہ کہ ان کے اس گھر کو اس نے بچایا ابرہا کے ان ہاتھیوں کے حملے سے، اور قریش کو مانوس کرنے کے لیے ایلافہم لیلت الشتاء والصیف، ان کا مانوس کرنا ہوا، یعنی اللہ نے انہیں مانوس کیے رکھا سفر سے، کہ جو سردی میں بھی اور گرمی میں. سردیوں میں یہ جنوب کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف، وہاں موسم سازگار ہے. گرمیوں میں شمال کی طرف جاتے تھے، میڈیٹرینین کی طرف، وہ موسم سازگار ہوتا تھا. تو ان کا ایک سفر جنوب کا، ایک سفر شمال کا. ظاہر بات ہے دو چار دن کا سفر تو ہوتا، کئی کئی مہینے اس میں لگتے تھے، لمبے چوڑے بھاری بھرکم قافلوں کا جانا، نقل و حرکت. اور یہی ان کی معاش کا ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ میں بیان کر چکا ہوں، اس میں لنک بن گئے تھے قریش. فل یعبدوا رب ھذا البیت، تو ان کو چاہیے کہ بندگی کریں، پرستش کریں اس گھر کے رب کی، وہ گھر جس کو ڈھانے کے لیے ابرہا آیا تو اللہ نے کیسے بچایا، اور وہ گھر ہے جس کے رب نے انہیں الذی اطعمہم من جوع، انہیں کھانے کو دیا ہے، بھوک سے بچایا ہے. اس گھر کے طفیل جو ہے، یہاں چڑھاوے اور نذرانے بھی آتے ہیں، اس گھر کے وجہ سے یہ کیفیت ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شے، ہر طرح کے میوے جو ہے کھینچے چلے آ رہے ہیں. اور اس گھر کی وجہ سے ان کے قافلوں کو امن ملتا ہے کہ ان پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا. وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا ہے خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کو، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے آخرت کا. فذالک الذی یدعو الیتیم، آخرت کا انکار کرے گا تو کردار جو ہے وہ پھر کیا بنے گا؟ وہ نقشہ کھینچ لیا، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، کسی کو کھانا کھلانے کو آمادہ بھی نہیں کرتا، خود کو کیا کھلائے گا؟ کہیں وہ پلٹ کر مجھ سے نہ کہہ دے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے. اس لیے نہ رہے بانس بجے بانسری، کسی سے بھی مت کہو. فویل للمصلین، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو، ایسے ہی کیجولی کبھی پڑھ لی نہ پڑھی، مرضی جی میں آیا تو پڑھ لی، جی میں نہ آیا نہ پڑھی، پھر یہ کہ پڑھتے ہوئے بھی نہ معلوم آسمان اور زمین کے خیالات آ رہے ہیں، چکی تو وہی پیس رہی ہے جو 24 گھنٹے وہ پیستے ہیں، دماغ تو اسی میں گھومے گا، یہ سب بھی اسی میں آ جائے گا درجہ بدرجہ. ویسے یہاں جو ذکر ہے اصل میں وہ قریش کا ہے کہ جنہوں نے نماز کو بالکل ہی گم کر دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے ہوئے صرف وہ طواف کیا کرتے. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریاکاری سے کچھ کرتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ویمنعون المعون، اور کردار کی پستی کا ان کے یہ عالم ہے کہ معمولی معمولی برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی کسی کو ادھار مانگے بھی دینے کے لیے آمادہ نہیں. انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے کوثر. اب کوثر کا لفظی ترجمہ ہے خیر کثیر. خیر کثیر میں اب لوگوں نے اس کے تعین یاد کیے، سب سے بڑا خیر کثیر یہ قرآن ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہے. پھر وہ کوثر کا ایک چشمہ ہے کہ جو میدان حشر میں محمد رسول اللہ کو عطا ہوگا اپنے امتیوں کو اس سخت پیاس سے نجات دلانے کے لیے، حوض کوثر سے پلانے کے لیے. اور بھی اس کی بہت سی تعبیرات ہیں. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی دیجیے. نہر خاص طور پر اونٹ کی قربانی کے لیے لفظ آتا ہے. ان نشانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہی ہے دم کٹا، وہی ہے بے خیرہ، جس کے اندر کے کوئی خیر نہیں، جس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. اصل میں یہ حضور کو تانا دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، لیکن دونوں بیٹے جو ہیں وہ چھوٹی ہی عمر میں بچپن میں فوت ہو گئے، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کیا یہ تو ابتر ہو گئے. ابتر کہتے ہیں اس کو کہ جس کا پیچھا کٹ گیا ہو، دم کٹ گئی ہو، تو وہ کہ اب ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا جس سے کہ ان کا نام زندہ رہے. تو وہ فرما چکے ہیں وہاں سورۃ الانصراف میں، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر تو رہے گا رہتی دنیا تک. اور رہتی دنیا کیا، وہ ذکر جو ہے آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بلند ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمن ابتر ہے، اصل میں ان کا نام لیوا کوئی نہ رہے گا. ابو لہب کا نام لیوا، ابو جہل کا نام لیوا کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو. یہ سورت جو ہے یہ اعلان برات کی سورت ہے. یہ مضمون تو آیا ہے اس سے پہلے، سورہ یونس میں بھی آیا ہے، بعض اور مقامات پر بھی آیا ہے، لیکن مکمل سورت یہ ایک علیحدگی کا اعلان کہ میرے اور تمہارے درمیان ہمارے راستے اب جدا ہو چکے ہیں، پارٹنگ آف ویز بٹوین یو اینڈ می. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں ہرگز پوجنے والا نہیں ہوں، پرستش کرنے والا نہیں ہوں ان کی جنہیں تم پوچھتے ہو اور پرستش کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ ثابت ہو گیا کہ تم بھی ہرگز پوجنے والے نہیں ہو اس ذات کو جسے میں پوج رہا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں پوجنے والا ان کا جن کی تم پرستش کرتے رہے ہو. یہ فعل ماضی میں لے آئے، وہ تھا فعل مضارع، تاکہ پورے کا احاطہ ہو جائے. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں. اس میں ایک لطیف نقطہ ہے شرک کا، کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اگرچہ مشرک اللہ کو بھی پوجتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور معبودوں کو پوجتا ہے، لیکن گویا کہ جب اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پوج لیا تو اللہ کا پوجنا اس کا جو ہے معدوم ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ نفی مطلق کے درجے میں آ گیا. لکم دینکم ولی دین، اب میرے لیے میرا راستہ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح. ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین میں فوج در فوج. معلوم ہوا جب یہ نقشہ آ جائے گا اے نبی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا اس دنیا سے روانگی کا وقت آ جائے گا، اس لیے کہ یہ کام آپ کا اکمپلش ہو گیا. آپ نے قرآن مجید کی تبلیغ کرنی تھی وہ کر دی، اور آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا وہ غالب ہو گئے. جب فوج در فوج عرب کے قبائل جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے، فیصلہ کل غلبہ جو ہے دین اللہ کو حاصل ہو گیا، تو گویا کہ آپ کا مشن اکمپلش ہے، اب آپ کے مشن کی تکمیل ہو گئی. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ. یہ تسبیح اور حمد کی کس طرح جڑے ہوئے آتے ہیں, فسبح بحمد ربک, واستغفر, اور ان سے استغفار کیجئے اپنے رب سے, انہ کان توابا, یقیناً وہ بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا. ان صورتوں کے بارے میں بحث نہیں کر رہا, ان میں مکی مدنی ہونے میں کچھ اختلاف ہے ان چھوٹی صورتوں میں. بڑی صورتوں میں تو صرف وہ سورہ حج کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اختلاف ہے اور اپنی رائے عرض کر دی, لیکن چھوٹی صورتوں کے بارے میں کافی اختلافات ہیں تو ان کے بارے میں اس وقت بحث کرنے کا موقع نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, یہ اکثر کے نزدیک تو ہے مکی صورت, لیکن بعض حضرات نے اس کو مدنی قرار دیا ہے. میرے نزدیک یہ مکی صورت ہے اور اسی واقعے سے متعلق ہے جبکہ حضور نے جو پہلا عوامی جلسہ کیا اور خطاب فرمایا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر, اور اس وقت ابو لہب نے یہ کہا کہ تباً لکا لہذا جماعتنا, آپ کے لیے بربادی ہو, تباہی ہو, ہمیں اس کا آپ کے لیے جمع کیا تھا, ہم سمجھے کوئی واقعی اہم مسئلہ ہوگا, ہم تو بڑی اہم مصروفیات میں تھے. اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب سے اور ہلاک ہو گیا وہ, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, کچھ کام نہ آیا اس کے, نہ اس کے مال اور نہ اس کی کمائی جو اس نے کی تھی. اب اس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو لہب کی موت کے قریب اس صورت کا نزول جو ہے وہ زیادہ موضوع ہوتا. ما اغنا یہ فعل ماضی چونکہ ہے بلکہ مستقبل نہیں ہے, لا یغنی نہیں ہے بلکہ ما اغنا ہے. لیکن یہ چیز تو میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں حتمی اور یقینی چیزیں جو مستقبل کی ہوتی ہیں وہ بھی ماضی کے سیرے میں آ جاتی ہیں. گویا کہ ہلاک ہو چکا, آرڈر تو ایشو ہو چکے ہیں, ذرا پہنچنے کی دیر ہے, ابھی ڈلیور نہیں ہوئے, اس کی ہلاکت یقینی. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ پڑے گا اس آگ میں جو دہکنے والی ہے. اس میں لہب کے ساتھ جو ہے بڑی ایک عمدہ مناسبت پیدا کر دی. ابو لہب کو ابو لہب اسی لیے کہتے تھے کہ بڑا ہی وہ سرخ سفید رنگت کا, آنکھیں بڑی بڑی, بہت حسین خوبرو شخص تھا, اسی لیے اس کو ابو لہب اس کی کنیت پڑ گئی تھی, انگارے کا باپ, کہ جیسے اس کی رنگت ہے اور اس کا دمکتا ہوا جیسے کہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ ہو ویسا ہے. تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ واقعتاً اس انگاروں والی آگ میں دھوکا جائے گا. سیصلا نارن ذات لہب وامراته, اور یہی نہیں اس کی بیوی بھی. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے مخالفین میں تین کردار جو ہے نمایاں کیے قرآن نے, بدترین کردار ابو لہب کا ہے, ان میں بہترین کردار ابو جہل کا ہے جس کی تعریفی انداز تھا, اگر یہ حق پر ہوتا تو کیا ہوتا, اور بین بین کا کردار جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے, ویسے اللہ کو وہ بہت برا کردار لگتا ہے. عالمی ادھر ہو یا ادھر ہو, یہ بیچ بیچ کی بات جو ہے, نہ وہ مسلمان ہو تو بیچ بیچ میں ہے تو وہ منافق شمار ہوگا, اور کافر ہے تو بیچ بیچ میں تو وہ کفر کا منافق ہے. بات ادھر ہو یا ادھر ہو, مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ہو ولا الہ الا ہو, یہ اللہ کو سب زیادہ ناپسند. اسی طریقے سے بھی یاد کیجئے کہ عورتوں میں بدترین کردار میں نے آپ کو کہا تھا سورہ تحریم میں کہ بہترین کردار تو حضرت آتیہ اور حضرت مریم, حضرت مریم کا بلکہ بہترین کہا جائے گا کہ خود نہایت نیک اور نیک ماحول میں پلی, زکریا کی گود میں, کفلہا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے پھر نیچے کا معاملہ آ جائے گا. بدترین شوہر کے گھر میں بہترین بیوی وہ ہے حضرت آسیہ, اس کے برعکس بہترین شوہروں کے گھر میں بدترین بیویاں وہ نوح اور لوط کی بیویاں. تو یہ تین کردار تو وہاں گئے تھے, چوتھا یہ ہے ام جمیل و امراته, یہ عورتوں میں بدترین, خود بھی نہایت بد فرشت عورت اور شوہر بھی ملا ابو جہل جیسا بد نہاد. تو معلوم ہوا ظلمات بعضها فوق بعض, اور کتنی عجیب بات ہے کہ مردوں میں سے بدترین کردار اور عورتوں میں سے بدترین کردار جمع ہو گئے اور ایک ہی صورت میں ان کو اللہ نے بیان کر دیا. وامراته, اور اس کی عورت, حمالۃ الحطب, جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن. اس کا مطلب اصل میں جن لوگوں نے یہ لیا وہ مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیگمات جو ہے یہ اپنے شوہروں کے لیے جہنم میں اور جھونکیں گی جا کر, وہاں ایندھن جھونکیں گی ان کو مزید جلانے کے لیے. فی جی دہا حبل من مسد, اس کے گلے میں ہوگی ایک رسی بٹی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے. احد میں اور واحد میں بڑا فرق ہے. واحد ایک کو کہتے ہیں, ایک جب آپ کسی شے کو کہتے ہیں تو دوسرے کی نفی نہیں ہوتی, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, وہ تو چلے گا سلسلہ. احد جب کہتے ہیں اکیلا تنہا لا شریک, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, سب کا سہارا وہی ہے. یہ وہی ہے اصل میں رب جو الحی اور القیوم کا ہے. اللہ اب خود تو از خود زندہ ہے, قائم ہے, البتہ باقیوں کو وہ تھامے ہوئے ہیں تو تھامے ہوئے ہیں. کسی کا کوئی وجود جو ہے ان کا خانہ زاد نہیں ہے, اپنا وجود نہیں ہے کہ اپنے بل پر کھڑے ہیں. اسی طرح فرمایا وہ تو ہے تنہا اکیلا خود بخود, اور باقیوں کا سہارا وہی. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس سے کوئی جورو, نہ جاتا, نہ اولاد, نہ والدین, کوئی. ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں. یہ سورۃ الاخلاص ہے توحید کے موضوع پر, نہایت عظیم سورت جسے حضور نے ثلث سے قرآن کے مساوی قرار دیا ہے کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. یہ صرف ایک سورت. قل اعوذ برب الفلق. اب یہ نوٹ کیجئے, اصل میں تو یوں سمجھیں گے ہم کہ سورہ اخلاص پر قرآن مجید ختم ہو گیا. یہ دو پہرے دار ہیں کہ جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے ہیں معوذتین. اور ایک رائے یہ بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ اپنے مصحف میں ان کو درج نہیں کرتے تھے, لیکن یہ کہ جو یہ ایک ذاتی سی ذوقی آرا ہے, جیسے میں نے کہا تھا انہی کے بارے میں کہ وہ سورہ والضحیٰ اور النجم کو ایک سورت سمجھتے تھے, لیکن یہ کہ دو ہی سورتیں. اس طریقے سے یہ سورتیں قرآن کی ہیں, لیکن معنی یوں سمجھئے کہ آخری سورت جو ہے توحید کی جو مہر لگ گئی وہ تو ہے سورہ اخلاص. اب یہ آخری دو پہرے دار ہیں اس قرآن کے. قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے پروردگار کی. فلق کہتے پھاڑنے کو, تو اس کا یہ لفظ آ چکا ہے فالق الاصباح, فالق الحب والنوا سورہ انعام میں. گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے, پودا نکالتا ہے, رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑتا ہے, صبح کو بیدار کر لیتا ہے. تو وہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے, تو وہ ہے فلق کا رب. من شر ما خلق, میں اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. اگرچہ شر کی نسبت اس انداز میں بہت سے لوگوں کو اللہ کی طرف اچھی معلوم نہیں ہوتی, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو دو خالق نہیں مانتے. یہ زرتشتیوں کی طرح کہ ان کے لیے ان کے نزدیک خالق شر اور ہے, خالق خیر اور ہے, ایک اہرمن ہے اور ایک یزدان ہے. ہمارے ہاں تو جو کچھ بھی ہے خالق اللہ ہے. البتہ فلسفیانہ سطح پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں خیر ہی پیدا کیا ہے. البتہ جہاں خیر نہیں لوگ قبول کرتے تو عدم جو ہے خیر کا وہ شر بن جاتا ہے. تاہم خلق کی نسبت اس کی کسی اور کی طرف نہیں ہوگی, اللہ ہی کی طرف ہوگی. من شر ما خلق, ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس میں جو شر کا پہلو ہے اس سے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور شر کا ایک بہت زیادہ وقت جو ہے نمایاں ہونے کا وہ رات کے اوقات ہیں کہ جن میں سیاہی جو ہے وہ پوری طرح ڈھانپ لیتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسی سیاہی کے پردے میں چوریاں, ڈاکے, زنا, یہ سب کچھ اسی میں ہو رہے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس شر سے کہ جو گانٹھوں میں پھونک مارنے والے یا مارنے والیاں پیدا کرتی ہیں. یہ ہیں وہ ٹونے اور ٹوٹکے اور جادو اور سحر, یہ سب اس میں آ گئے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں حاسدوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. بہت بڑا شر ہے یہ, یہود کی ساری مخالفت حسد کی وجہ سے. حسدم من انفسہم, ساری وجہ ان کی حسد تھی. آج بھی یہ سارے دنگے فساد اور جھگڑے اور تفرقہ اور تشتت اور ایک دوسرے پر فتووں کی بوچھاڑ, اس کی اگر آپ تجزیہ کریں گے دو لفظ بیچ میں ملیں گے, تکبر اور حسد, استکبار اور حسد. قل اعوذ برب الناس, کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب, ملک الناس, جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے, الہ الناس, تمام انسانوں کا معبود ہے. اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا, تو یہ آخری سورت ہے قرآن کی, اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی سورت ہے. میں نے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے,
سورہ ناس جو ہے اصلاً تو جوڑا ہے سورہ فلق کا، معوذتین کہتے ہی ان کو ہے، دو صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین کی گئی، لیکن ایک لطیف انداز ہے کہ یہ ایک پہلو سے سورہ فاتحہ کا بھی جوڑا بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو وہاں سورہ فاتحہ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، تو اللہ کی پناہ میں آ جانا اور اللہ سے ہدایت طلب کرنا ہم مانی بات ہے. وہاں بھی اللہ کی تین شانوں کو بہت نمایاں کیا گیا تھا، چوتھی شان اور تھی جس کو یہاں پر نہیں لایا گیا. ایک شان یہ کہ وہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین. دوسری شان مالک یوم الدین، اور مالک کی ایک قرآت میں ملک بھی ہے، ملک یوم الدین، یہ بھی آپ نے مصری قرآتوں میں سنا ہوگا. اور تیسری شان معبود ہونے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ لفظ الہ ہے. تو ان تین نسبتوں کو یہاں لے آئے. قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، ملک الناس جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، حقیقی ہے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے، حقیقت میں بادشاہ وہی ہے. الہ الناس جو تمام انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، میں کس اس وسواس وسوسہ کرنے والے اور دبک جانے والے کے شر سے. یہ ہے وہ شیطان کا وسوسہ کہ جو وہ دل کے اندر پھونک مارتا ہے، جب غافل دل ہوگا وہ پھونک مارے گا، اور اسی سے پھر پورے وجود کے اندر وہ سرایت کر جاتا ہے. وہ نفس کے جو بیسر سیلف کے جو دائیات ہیں ان کو بھڑکاتا ہے، اس لیے وہ پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے طرح طرح کے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی. یعنی یہ جو ہے اس کی وسوسہ اندازی، یہ انسانوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، وہ جنوں میں بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کے اختتام تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فضل و کرم ہے. ابھی تراوی میں تو ختم ہو جائے گا، ابھی آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ. بہرحال دورہ ترجمہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت مکمل ہو رہا ہے.
کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم ہرگز اس کار خیر کے کرنے والے نہ بن سکتے اگر اسی کی توفیق شامل حال نہ ہو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن اور صاف اور سیدھی کتاب نازل فرمائی، اس میں کوئی کجی اور ایچ پیچ نہ رکھی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. اے اللہ، درود بھیج، سلام بھیج اپنے اس بندے پر، اپنے اس نبی پر، اپنے اس رسول پر، اے اللہ، کہ جس پر تو نے کتاب نازل فرمائی، جس نے ساری مشقتیں جھیل کر اس کتاب کو امت تک پہنچایا، اور جسے اس نے امانتاً امت کے حوالے کیا، اے اللہ ہمیں اس بات کا توفیق دے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کر سکیں. اے اللہ اس سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اس کی تعظیم، اس کی عظمت ہم پر اجاگر فرما دے. اے اللہ اس کی عظمت ہم پر منکشف ہو جائے. اے اللہ ہم اس کو پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ جدھر ہمیں موڑے ہم مڑ جائیں، جس چیز سے روکے رک جائیں. اے اللہ اسے ہمارا حقیقتاً اور واقعتاً امام بنا دے، اسے ہمارے لیے روشنی اور ہدایت بنا دے، یہی ہمارا رہنما ہو، ہم اسی کی پیروی کریں، اسی کے پیچھے چلیں. اے اللہ اسے ہمارے حق میں حجت اور دلیل راہ بنا. اے اللہ یہ کہیں ہم پر قیامت کے دن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر نہ، اے اللہ یہ ہمارے خلاف حجت اور دلیل نہ بنے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس کتاب کے علم کو، اس کے فہم کو عام کریں، اس کے نور سے چہار دانگے عالم کو منور کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنے بہترین اوقات صرف کر سکیں. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اور اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہم کبھی دھوکے سے ایسے بندوں کے، تیرے ایسے بندوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم اجعلنا علی بینۃ منک، اللہم اجعلنا علی بینۃ منک، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم اجعلنا من اولیائک المتقین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وما ذالک عليك بعزيز يا ارحم الراحمين، ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا، ربنا انا لما انزلت الينا فقراء، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔